عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں عمرے کی نظر مانی تھی، پھر اسلام لے آئے، اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں عمرے کی نظر مانی تھی، کیا میں اب کروں، عمرہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں کرو، اور پھر یہ الفاظ فرمائے، لا تنسنا فی دعائک لا یا اخیا، اے ہمارے پیارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا. یہ کس نے کہا؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. تو معلوم ہوا یہ حج عمرے کا موقع ایسا ہے کہ چھوٹا بھی جا رہا ہو، مرتبے کے اعتبار سے چھوٹا ہو. دیکھیں حضرت عمر مرتبے کے اعتبار سے چھوٹے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے، تو بڑے کو بھی کہنا چاہیے چھوٹے سے، کیونکہ وہ ایسی جگہ جا رہا ہے. اس لیے اور درخواست کرنا دعاؤں کی یہ سنت ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ایمان والے، کامل ایمان والے بندوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں سورہ فرقان کے آخر میں، اور ان میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ جب ان کو کوئی جاہل خطاب کرے تو وہ سلامتی والا جواب دیتے ہیں، جاہل کے ساتھ جہالت نہیں کرتے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، بلکہ سلامتی والی بات کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اس عادت کو حلم کہا جاتا ہے. حلم، حلم کے معنی بردباری اور برداشت کے ہیں. بردباری سے کام لینا، برداشت سے کام لینا، یہ اللہ تعالی کے نیک بندوں کی صفات میں سے ہے. اور بلکہ خود اللہ تعالی کی صفات میں سے ہے، خود اللہ تعالی حلیم ہے، حلم والے ہیں. روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بستی پر عذاب نازل فرمانے کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں کو روانہ فرما دیا. فرشتے چل پڑے، دن کا وقت تھا، ملازمت پیشہ اپنی ملازمت میں مشغول ہیں، کام کرنے والے مزدور اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اور ایک گھر میں ایک عورت روٹیاں پکا رہی تھی تندور پر، اور اس کا بیٹا قریب بلک رہا تھا، دودھ مانگ رہا تھا، اور وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ میں تجھے ابھی پلاتی ہوں، یا ذرا میں روٹیاں پکا لوں، ابھی پلاتی ہوں دودھ. مگر اس کا بیٹا جب بہت زیادہ بلکنے لگا تو اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اس کو دیا بنیا ان ربی حلیم، ان ربی حلیم، اے میرے پیارے بیٹے تو چپ ہو جا، ہمارا رب، میرا رب بہت ہی برداشت کرنے والا ہے، بہت بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے. یہ الفاظ جب اس کی زبان سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اب عذاب نازل مت فرمانا، اب عذاب نازل مت کرنا، اس بستی کو اب عذاب میں مبتلا مت کرو، آ جاؤ واپس. اور فرمایا کہ اس ماں کی زبان سے ہمارا نام نکلا ہے، اور ہمارا نام حلیم نکلا ہے، حلیم، کہ ہم بردبار ہیں، برداشت کرنے والے ہیں، بس تو ہم ان کی نافرمانی کو ہم برداشت کریں گے، رہنے دو، اب عذاب نہیں نازل کریں گے. دیکھا اللہ تعالیٰ کیسے حلیم ہے، کیسے حلیم ہے. کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. ایک کافر ہے, ایمان کی زندگی بھی اس کو حاصل نہیں, نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے, مگر اللہ اس کو بھی کھانے کھلا رہے ہیں, مکان اس کو دیا, کپڑے اس کو پہنائے, عیش و عشرت میں اس کی زندگی بسر ہوتی ہے. تو یہ حلم نہیں ہے اللہ کا کہ اپنے دشمنوں کو بھی اللہ نوازتے ہیں. تو یہ حلم بہت بڑی صفت ہے, بہت بڑی صفت ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے صحابہ میں, اچانک آپ کو ہنسی آ گئی, اور ہنسی بھی ایسی آئی, ورنہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عموماً مسکرایا کرتے تھے, مسکراہٹ ہر وقت رہتی تھی, مگر اس وقت ایسی ہنسی آئی کہ آپ کی مبارک داڑھیں نظر آنے لگی, اتنی ہنسی آئی. تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ کیا بات پیش آ گئی جس پر آپ کو ہنسی آئی؟ فرمایا مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب اللہ تعالی کے سامنے ایک شخص دو شخص حاضر ہوں گے, ایک کا دوسرے پر دعویٰ ہوگا جانی یا مالی کوئی بھی کہ میرا اس کے اوپر حق ہے, یہ دلوائیے, اے اللہ یہ میرا حق دلوائیے. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ بھائی اس کے پاس تو نیکیاں ہیں ہی نہیں, اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی نہیں ہوں گی. تو اللہ فرمائیں گے اس کے نامہ اعمال میں تو نیکیاں بھی نہیں ہیں, ماں تو نیکیاں ہی چلیں گی, تو یہ تجھے کیا دے گا؟ تو اس پر وہ حق والا کہے گا کہ میرے گناہ اس پر ڈال دیجئے, میرے گناہ اس پر ڈال دیجئے تاکہ بدلہ تو ہو جائے. جب وہ یہ بات کہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے سامنے وہ محلات آ جائیں گے, انتہائی شاندار محلات, وہ ان کو دیکھنے لگے گا اور یہ کہے گا, اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یہ اللہ یہ محلات کس کے ہیں اتنے شاندار؟ تو اللہ فرمائیں گے یہ اس کے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے, یہ اس کے لیے ہیں. تو وہ کہے گا کہ اس کی قیمت, ایسے محلات کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے, یہ تو اتنے شاندار اور قیمتی محلات ہیں, اتنی اس میں ان میں نعمتیں ہیں, ان کی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے تو بھی ادا کر سکتا ہے, ان کی قیمت تو بھی ادا کر سکتا ہے. وہ کہے گا کہ اللہ میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ فرمائیں گے اس کا حق تو معاف کر دے تو یہ اس کی قیمت ادا ہو جائے گی, یہ محلات تجھے بھی مل جائیں گے. تو وہ اس کو اپنا حق معاف کرے گا, پھر اللہ اس کو یہ محلات نصیب فرمائیں گے. تو اللہ ایسے حلیم ہیں اور حلم کو پسند فرماتے ہیں. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, قرآن میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرما رہے ہیں, اور تعریف میں یہ بھی فرمایا کہ حلیم تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حلم والے تھے, بردبار تھے, برداشت کرنے والے تھے. بہت بڑی صفت ہے, بہت بڑا مقام ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. نرمی, بردباری, برداشت, یہ جس چیز میں بھی آ جائے, جس چیز میں بھی آ جائے. ایک صاحب مجھ سے اپنی گاڑی کی تعریف کر رہے تھے, گاڑی میں اس کو اتنا بھگاتا ہوں, اتنے دن سے نہ میں نے اس کی کوئی سروس کرائی ہے نہ کچھ, اور پھر بھی میں صبح اسٹارٹ کرتا ہوں اور یہ اسٹارٹ ہوتی ہے اور ایسا بھاگتی ہے. اس کی تعریف کر رہے تھے گاڑی کی. تو یہ حدیث مجھے یاد آ گئی, میں نے کہا واقعی حضور نے شیش کا لفظ استعمال فرمایا, شیش کا, کسی چیز کے اندر حلم آ جائے, برداشت آ جائے, بردباری آ جائے, اور تم اس سے کام لیے جا رہے ہو وہ پھر بھی کام کر رہی ہے گاڑی, تو اس پہ بھی رحم, اس سے محبت ہو گئی ان کو, کہہ رہے ہیں کتنی پیاری گاڑی ہے, دیکھو میں نے تو اب تک اس کی کو سروس وغیرہ نہ جانے کب سے نہیں کرائی, یہ اب مجھے پریشان نہیں کر رہی. تو حضور نے شے کا لفظ استعمال فرمایا, یہ اب سمجھ میں آیا, شے کا لفظ, کہ برداشت جس چیز میں بھی ہو، نرمی ہو، برداشت ہو، بردباری ہو، جس چیز میں بھی یہ آ جائے اس کو حسین بنا دیتی ہے، مزین کر دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے. ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، زانہ یزین مزین کرنا، ولا ينزع من شيء الا شانہ، اور جس چیز سے یہ بردباری، نرمی اور حلم چھین لیا جائے، چھین لیا جائے تو اس کو عیبدار بنا، یہ چیز اس کو عیبدار بنا دیتی ہے. جس میں بردباری نہ ہو اور حلم نہ ہو، برداشت نہ ہو، تو یہ چیز اس کو عیبدار بنا دے گی. ولا ينزع من شيء الا شانہ. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے ہے، حضور مناجات مقبول میں ہے یہ دعا، اللهم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ. چار چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے اللہ، زندگی گزارنے میں علم کے ذریعے سے میری مدد فرمائیے. اگر علم ہوگا زندگی گزارنا آسان ہو، علم حاصل ہے اس کو. علم، علم کی روشنی بہت بڑی چیز ہے. اور جہالت بہت بڑی گمراہی ہے، گمراہیوں کا مجموعہ ہے جہالت. لہذا علم، حضور نے فرمایا کہ اللہم اعنی بالعلم، اے اللہ میری مدد فرمائیے علم کے ذریعے سے. اور علم کے ساتھ فرمایا اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، اور مجھے خوبصورت بنا دیجئے، مزین کر دیجئے، آراستہ کر دیجئے، آراستہ کر دیجئے حلم کے ذریعے، برداشت، بردباری کے ذریعے سے مجھے آراستہ فرما دیجئے. وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى، اور مجھے عزت عطا فرمائیے تقوی کے ذریعے. وَجَمِّلْنِي بِالْعَافِيَة، اور مجھے خوبصورت بنا دیجئے عافیت بخش کر، عافیت عطا فرما کر مجھے خوبصورت بنا دیجئے. چار چیزیں مانگی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ان میں سے ایک حلم بھی ہے. حلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر زیب تن فرما رکھی تھی. وہ اعرابی تو دیہاتی ہوتے ہیں، تو اس نے آ کر چادر اس زور سے کھینچی، اور اس کے کنارے، حضرت انس فرماتے ہیں اس چادر کے کنارے بھی موٹے تھے، اس زور سے اس نے یعنی چادر کھینچی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ آپ کی گردن کھینچ گئی اور آپ کی گردن مبارک پر نشان آ گئے چادر کی کنارے لگنے سے. اور یہ کھینچ کر اس نے اس زور سے کھینچ کر یوں کہا کہ اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی دیجیے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور صحابہ کو حکم فرمایا کہ دے دو اس کو، کچھ مال دے دو. یہ صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سارا دن تو ان کی فقہی مشغولیات ہوتی تھی، سبق پڑھا رہے ہیں، بڑے بڑے ائمہ اپنے وقت کے ان کے شاگرد ہوئے، امام زفر رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو مشہور شاگردوں میں تھے، اور بھی شاگرد ہوا کرتے تھے. تو ان کو فقہ کا سبق پڑھا رہے ہیں، مسائل پر بحث ہو رہی ہے، دن بھر اس میں گزرتا تھا. دوپہر کو تھوڑی دیر آرام قیلولہ فرمایا کرتے تھے کچھ دیر کے لیے، اور رات کو پھر نوافل پڑھنی شروع کر دیتے، رات کو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. ہم لوگوں کے لیے تو یہی بہانہ بہت ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو چار پانچ سبق پڑھاتے ہیں مدرسے، ہائے ہائے ہائے. چار پانچ سبق پڑھا کے ہم نے کوئی اللہ پہ احسان کر دیا؟ ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، رمضان میں سنا دیتے ہیں وہی بہت ہے. یاد رکھو میرے دوستو، میں عرض کرتا ہوں آپ سے بہت قیمتی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، یہ آیت ہے نا قرآن کی. فاسألوا أهل، آیت کا جز ہے، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اگر تمہیں کوئی چیز معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو، کوئی چیز معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو. بالاتفاق اہل ذکر سے مراد اس آیت میں علماء ہیں. کہ کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو علماء سے پوچھ لو، یہ مراد ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل ذکر کیوں فرمایا، علماء کیوں نہیں فرمایا؟ سیدھا سیدھا فرما دیتے فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، لا تعلمون بھی تو آ رہا ہے تو اس کی مناسبت سے اہل علم فرما دیتے. فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھ لو اگر تم کوئی چیز، کسی چیز کا علم نہ ہو. سیدھی سیدھی بات تھی، لیکن یہاں فرمایا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. تو یہ کیوں فرمایا؟ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، محمود علامہ محمود بغدادی مفتی بغداد رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں. فرمایا کہ اہل ذکر سے مراد علماء ہیں، اور اہل ذکر یوں اس لیے فرمایا، اہل علم اس لیے نہیں فرمایا، اور اہل ذکر نازل فرمایا کہ ذکر، ذکر قرآن کا نام ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ذکر قرآن کا نام ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن والوں سے پوچھ لو، تم اگر نہیں جانتے علم نہیں رکھتے تو قرآن والوں سے پوچھ لو. فرمایا اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ علماء کو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، کہ ان کو اللہ نے قرآن والے فرمایا. قرآن والا وہ ہوگا جو رمضان رمضان اٹھا کے دیکھ لے قرآن کو، اور باقی کہہ کے میرے سبق ہیں چار پانچ سبق پڑھاتا ہوں. سوچنے کی بات ہے، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں خود اپنا، میں سب سے زیادہ تو میں محتاج ہوں بھائی، میں اس وقت اپنے آپ کو سب سے زیادہ محتاج سمجھتا ہوں. کسی پر چوٹ کرنا تو مقصود ہے ہی نہیں، اس لیے یہاں اہل ذکر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اس لیے فرمایا کہ اہل قرآن سے پوچھو. اہل قرآن ان کو کہا جائے گا جو دن بھر رات بھر قرآن پڑھتا، قرآن کی مشغولی بہت زیادہ ہوتی ہے، قرآن میں مشغول رہتا ہو زیادہ، اسی کو کہا جائے گا نا اہل قرآن. تو دن بھر فقہی مشغولیات، دوپہر کو تھوڑا سا آرام، اور پھر رات بھر قرآن کا دور کرنا، قرآن کو کھڑے ہو کر، وہ بھی یہ نہیں کہ چلیے جی ریل پہ لے کے بیٹھ گئے، بیٹھ کے تلاوت کر لی، کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور یہاں تک کہ ان کے انتقال کے بعد ایک بچے نے پوچھا اپنے باپ سے کہ ابا جان، وہ سامنے پڑوس میں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں رہتا تھا وہ بچہ، اس نے پوچھا یہاں جو رات کو ستون نظر آتا تھا، ستون وہ کہاں چلا گیا؟ اس کے باپ نے کہا بیٹا وہ ستون نہیں تھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے جو رات کو نماز پڑھا کرتے تھے، کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ایسی تلاوت اس طرح، ہم نے تو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حجرے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں مجھے تاخیر ہو گئی، دروازے پہ کھڑی رہی. جب میں دیر سے پہنچی تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیر سے کیوں آئی عائشہ؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے کوئی صحابی ہیں جو مسجد نبوی میں، یہاں کیونکہ حضور کا حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا، مسجد میں کھڑے ہو کے کوئی آپ کے صحابی تلاوت کر رہے تھے، وہ میں تلاوت سن رہی تھی اکیلے رات کا وقت. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ اٹھے اپنی جگہ سے، وہاں تک گئے، تشریف لے گئے، پھر خود تلاوت سنی، دیکھا کون ہے، دیر تک تلاوت سنتے رہے، اور پھر حضرت عائشہ سے فرمایا یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب صدق ان کے غلام ہیں، سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام، غلام مسلمانوں کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. اور فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں اس نے ایسے لوگ پیدا فرمائے. ہائے ہائے ہائے، ہمیں کیا معلوم تلاوت کیا نعمت ہے، تلاوت کیا دولت ہے. جن کو اس کی لذت حاصل ہو ان سے پوچھئے کہ رات کو نیند چھوڑ کے بھی تلاوت کریں. حالانکہ نیند کتنی پیاری چیز ہے، ایک شاعر نے کہا تھا اے پیاری نیند تو کیا چیز ہے، تیرے آگے سلطنت نہ چیز ہے، تیرے آگے سلطنت نہ چیز ہے. یعنی سلطنت بھی تیرے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے، نیند زیادہ اچھی ہے. مگر وہ اس سلطنت جیسی چیز کو بھی چھوڑ کر اور وہ تلاوت کر کے کھڑے ہو رہے ہیں تلاوت کے لیے، تو کچھ تو ہے، کچھ تو مل رہا ہے انہیں جو وہ نیند کی قربانی دے رہے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. صحابہ رات کو بہت کم سوتے تھے، کھڑے ہو کے تلاوت کر رہے ہیں، اور پھر آخری شب میں اللہ سے استغفار کر رہے ہیں کہ اللہ معاف فرما دیجیے. ما عبدنا کا حق عبادت، جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے حق ادا نہ ہوا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن بھر فقہ کی مشغولیت، رات کو قرآن کا پڑھنا، بس دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے تھے. ان کے دروازے پہ ایک شخص نے کھٹکھٹایا آ کر، دوپہر کو جب یہ سونے کے لیے لیٹے دروازہ کھٹکھٹایا، امام صاحب نے دروازہ کھولا، اس نے کہا کہ حضرت وہ بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا تھا، مگر آپ کا چہرہ دیکھتے ہی وہ مسئلہ میں بھول گیا، آپ کا چہرہ دیکھتے ہی وہ مسئلہ مجھے یاد نہیں رہا. امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی ٹھیک ہے، جب یاد ہو آ جانا. پھر دوسرے دن پھر آیا اسی وقت میں، پھر اس نے یہی کہا کہ حضرت وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا تھا، میں آ ہی تھا آپ کے پاس پوچھنے کے لیے، وہ پھر میرے ذہن سے نکل گیا آپ کو دیکھ کے. اچھا بھائی. پھر تیسرے دن پھر آیا، اور تیسرے دن آ کر اس نے یہ مسئلہ پوچھا کہ پخانہ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے پخانے، یہ مسئلہ بھی دیکھیے آپ ذرا. تین دن کے بعد وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، دو دن کے بعد تیسرے دن، اور مسئلہ بھی کیا پوچھا کہ پخانہ کیسا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے. تو امام اعظم اور ایسا شخص جو دن بھر کا تھکا ہوا ہو، صرف دوپہر کو سوتا ہو، اس کی نیند خراب کر کے اور رات کو پھر اس کو نفلیں پڑھنی ہو اور قرآن پڑھنا ہو، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو امام صاحب نے فرمایا بھائی جب پخانہ تر ہوتا ہے، گیلا ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے تو اس کا رنگ کڑوا ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کیا آپ نے چکھا ہے پخانے کو؟ آپ جو یہ جواب دے رہے ہیں تو آپ نے چکھے بتایا، اب بتائیے کس قدر اس کے سوالات کا انداز دیکھیے. فرمایا نہیں میں نے چکھا نہیں ہے، بلکہ اندازہ اس سے ہوا کہ جب وہ تر ہوتا ہے تو اس پر مکھیاں بیٹھ رہی ہوتی ہیں، اور مکھیاں میٹھی چیز پر آتی ہیں، کڑوی چیز پہ نہیں آتی، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس پہ مکھی نہیں بیٹھتی، اس کا مطلب ہے اس کا ذائقہ کڑوا ہو گیا. پھر اس نے یہ بات بتائی کہ میں اور میرے دوست میں یہ مقابلہ، یہ بات اس بات پر اختلاف ہوا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ برداشت والے ہیں یا عبداللہ ابن مبارک زیادہ برداشت والے ہیں، اس پر مقابلہ ہوا تھا، اس لیے میں آپ کے ساتھ اس طرح میں نے کیا، آپ کے برداشت اور تحمل کو میں آزمانا چاہتا تھا، اور آپ اس میں پورے اترے. تو یہ علم بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. اللہ جس کو جتنا حصہ ادا فرما دے اس کا نصیب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا جب انتقال ہوا، ان کے حاسدین بھی بہت تھے، تو ایک حاسد نے آ کر یہ کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، جائیے اپنی والدہ سے کہیے کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا بھائی میری والدہ عاقلہ بالغہ ہیں, میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ ایک شخص آپ سے نکاح کا کرنا چاہتا ہے اور اس نے میرے ذریعے پیغام بھجوایا ہے. جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے داخل ہوئے تو پیچھے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے یہ شخص بھی آ رہا تھا. تو اچانک یہ گرا, دھڑام سے گرا اور اس کی روح نکل گئی, مر گیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھ کے فرمایا قتلہ قبری, اس کو میرے صبر نے برداشت نے قتل کر دیا, میرے برداشت نے اور صبر نے اس کو قتل کر دیا. ایسا تحمل کہ بعض اوقات اللہ تعالی کو بھی غصہ آ جائے کہ میرے ولی کے ساتھ ایسا کیوں کیا اس نے. اس لیے اللہ والوں کو ستانا نہیں چاہیے, اللہ کے نیک بندوں کو ستانا نہیں چاہیے. بعض اوقات وہ معاف بھی کر دیں تو اللہ کو غصہ آتا ہے اور پھر اللہ انتقام لیتے ہیں ان کی طرف سے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے, دہلی کی جامع مسجد میں. ایک مرتبہ جمعہ پڑھا کر اور سیڑھیاں اتر رہے تھے اپنے مشاغل اور اوراد وغیرہ سے فارغ ہو کے, مسجد خالی ہو چکی تھی, حضرت تسبیحات وغیرہ پڑھتے تھے. تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت جمعہ ہو گیا, آپ نے جمعہ پڑھا دیا؟ فرمایا ہاں. میں آپ کا بیان بھی ہو گیا؟ فرمایا ہاں. اس نے کہا حضرت میں تو بہت دور سے آتا ہوں, یہاں میں دہلی کا رہنے والا نہیں ہوں, میں تو قریب دیہات سے آتا ہوں, بہت دور سے میں آپ کے لیے آپ کے پاس جمعہ پڑھنے آتا ہوں. تو مجھے بڑا افسوس ہوا, آپ کا بیان نکل گیا, جمعہ نکل گیا. فرمایا اچھا, ہم جیسا ہوتا تو کہتا جاؤ جاؤ بھائی اب بس وقت ہو گیا, کیوں نہیں آئے وقت. حضرت نے فرمایا اچھا تم سننا چاہتے ہو؟ میں کہا جی حضرت سننا چاہتے ہیں. تو پھر ممبر پہ جا کر بیٹھے, اس کو سامنے بٹھایا, ایک آدمی مسجد خالی, جو بیان فرمایا تھا وہ پورا بیان دوبارہ دہرا دیا. دیکھو اہل طلب کو دین سکھا کر ان کو کمال درجے تک پہنچانا, یہ بے طلب و محنت سے افضل ہے. یہ ہرگز مطلب نہیں کہ بے طلب و محنت بیکار چیز ہے, وہ اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے, لیکن اہل طلب میں محنت کر کے ان کو کمال درجے تک پہنچانا یہ بے طلبوں میں محنت کرنے سے کہیں زیادہ افضل ہے. قرآن کریم میں اس کی دلیل موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اس حال میں, اور چونکہ نابینا تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے, آنکھیں تھیں نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشرکین مکہ کو دعوت دے رہے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اسلام لے آئیں. اس حال میں وہ آئے کہ مجھے کچھ دین کی باتیں بتا دیجیے. حضور کو غصہ آ گیا, برا لگا اور آپ نے منہ موڑ لیا ناگواری سے. اس پر اللہ نے آیات نازل فرمائی, عبس وتولى, ہمارے نبی نے ان کی پیشانی پر بل آ گئے اور انہوں نے منہ موڑ لیا. ان جاءہ الاعمى, جب ان کے پاس ایک نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکی, اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ وہ آپ سے کچھ دین کی بات سنا دیتے تو اس کا تزکیہ ہوتا, دل صاف ہوتا, مزید دل منور ہو جاتا, دل تو پہلے ہی منور ہے مزید منور ہو جاتا. وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکرا, یا وہ نصیحت حاصل کرتا اور وہ نصیحت اس کو فائدہ دیتی. اما من استغنا فانت له تصدا, جو آپ سے بے پرواہی کر رہے ہیں یعنی یہ مشرکین مکہ, آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وما علیک الا یزکا, اور اگر یہ ایمان نہ لائے تو آپ کے اوپر تھوڑی کوئی پکڑ ہے آپ کی, اگر یہ مسلمان نہ ہوئے تو آپ کی پکڑ تھوڑی ہے. وما علیک الا یزکا, وہ اما من جاءک یسعا, اور جو آپ کے پاس دوڑا آئے, وہ یخشا, اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے. فا فانت عنہ صلحا، آپ اس سے بے رخی کر رہے ہیں. یہ محبوبانہ شکوہ ہے جو قرآن کریم میں چند ہی مقامات پر ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی محبوب سے شکوہ کرے، اس میں بھی محبت پوشیدہ ہوتی ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بے طلب لوگ ہیں مشرکین مکہ، آپ ان کو چھوڑیے، ایک صحابی آپ کا ہے وہ طلب لے کے آیا، آپ اس کو سکھائیے اور اس کو کمال درجے تک پہنچائیے. ان آیات سے معلوم ہوا کہ بے طلبوں میں محنت کرنے سے زیادہ افضل طلب والوں میں محنت ہے، بہت افضل ہے. خود اللہ تعالیٰ نے روک دیا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارے یہ کیا ہے بے پرواہی اختیار کیے ہوئے کہ ہم نہیں سنتے کوئی بات دین کی، جب نہیں ہے تو اس کو انلزمکم وانتم لہا کارہون، دین کو ہم تمہارے اوپر تھوپ دیں جبکہ تم دین سے بے پرواہی کر رہے ہو، کراہت ہے تمہیں دین سے، ناگواری ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ دین سے نوازتے بھی نہیں. میں پتہ نہیں کہاں کیا بات کر رہا ہوں. ہاں جزاک اللہ، مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سارا واعظ سنا دیا اور فرمایا اس وقت بھی میں نے ایک کے لیے کیا تھا، اب بھی ایک کے لیے کیا، اکیلے تھا نا وہ مسجد میں، فرمایا اس وقت بھی ایک کے لیے کیا تھا، اب بھی ایک کے لیے کیا. اور ایک دفعہ دہلی کی جامع مسجد میں یہ تقریر فرما رہے تھے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا عالم یہ تھا کہ شہزادے بیٹھے ہوتے تھے، بادشاہ شہزادے سب شاہی خاندان وزرا سب بیٹھے ہوتے تھے. ایک دفعہ یوں شعر پڑھا، دل دارم جواہر پا رہے عشقت تحویلش، کہ دارت زیر گردوں میر سامانے کے من دارم. یہ شعر پڑھا، فرمایا کہ سن لو ولی اللہ نا شاہ ولی اللہ محدث دہلی، دہلی کی جامع مسجد میں یہ شعر پڑھا، شاہ اسماعیل شہید نہیں تھے رحمۃ اللہ علیہ. دل دارم جواہر پا رہے عشقت تحویلش، کہ میں اپنے سینے میں، شاہ ولی اللہ اپنے سینے میں ایسا دل رکھتا ہے جس کے اندر اللہ کے قرب کے، اللہ کی نزدیکی کی موتیاں اور جواہر پوشیدہ ہیں، کہ دارت زیر گردوں میر سامانے کے من دارم، کون ہے زمین کے اوپر مجھ سے زیادہ مالدار، اور کون ہے، کون ہے مجھ سے زیادہ مالدار جو زمین کے اوپر ہو، کہ دارت زیر گردوں میر سامانے کے من دارم، جتنا مالدار میں ہوں کوئی اور ہے تو سامنے آئے، میرے پاس اللہ کی محبت کے موتی ہیں میرے دل میں، مجھ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں. اصل مال تو یہی ہے، ہم جس کو مال سمجھتے ہیں وہ تو فنا ہونے والی چیز ہے. تو ایک دفعہ دہلی کی جامع مسجد میں حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، بھری مسجد میں ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ مولانا ہم نے سنا ہے کہ تم حرامی ہو. اب اس موقع پر حرامی ہو یعنی ولد الزنا ہو، اب اس موقع پر اگر حضرت حکم فرماتے دو چار آدمی کھڑے ہو ذرا اس کی خبر لو تو کیا ممکن نہیں تھا؟ عین واعظ کا موقع، مسجد بھری ہوئی اور اس نے کہہ دیا ہم نے سنا ہے کہ تم حرامی ہو. تو حضرت نے فرمایا نہیں بھائی، فلاں فلاں جگہوں پر میرے والدین کے نکاح کے گواہ آج بھی موجود ہیں جنہوں نے میرے والدین کے نکاح میں شرکت کی تھی، فلاں جگہ پہ فلاں رہتا ہے، فلاں جگہ پہ فلاں رہتا ہے، فلاں جگہ پہ فلاں رہتا ہے، تم تصدیق کر سکتے میں ثابت النسب ہوں. یہ جواب دے دیا، بس اس کو حلم کہا جاتا ہے، ورنہ چاہتے تو وہ مسجد بھری ہوئی تھی حضرت کے معتقدین سے، لیکن کچھ نہیں کہا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، مریدین ساتھ تھے، اوپر سے کسی نے کوڑا پھینک دیا، کوڑا گندگی غلاظت پھینکی جس سے آپ کے کپڑے گندے ہوئے، سر گندا ہوا، ٹوپی گندی ہو گئی. وہ ان کو بہت غصہ آیا مریدین کو کہ یہ کیا طریقہ ہے، کس نے پھینکا ہے اور کون ہے، ہم ابھی خبر لیتے ہیں. حضرت نے فرمایا حالت بالکل بالکل نہیں، میرے ساتھ رہنا ہے تو حلم اور برداشت سے کام لینا ہوگا، بدلہ لینے کو چھوڑ دو، میرے ساتھ اگر رہنا ہے تو بدلہ لینا بھول جاؤ، بدلہ لینے کو بھولنا ہوگا. خیر جب یہ کوڑا پھینکا گیا کوڑا اور غلاظت پھینکی گئی تو حضرت نے الحمدللہ پڑھا تھا الحمدللہ. تو مریدین نے پوچھا کہ حضرت اتنا تو بتا دیے, چلیے اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے الحمدللہ کیوں پڑھی. فرمایا کوڑا پھینکے جانے پر الحمدللہ اس لیے پڑھی کہ جو سر آگ برسنے کے قابل تھا اس پہ کوڑا برسا ہے, جو سر آگ برسنے کے قابل تھا اس پر کوڑا برسا ہے, اس لیے الحمدللہ پڑھی. آپ دیکھیں کیا یہ اس کو کیا حلم اور برداشت تھا ہمارے اکابر, اسی چیز نے ان کو بڑا بنایا ہوا تھا. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کانپور کی مسجد میں بیان ہوا, مسجد بھری ہوئی, ایک پرچہ بھیجا گیا, پرچہ حضرت کے پاس. حضرت خلاصہ نکالنے میں ماہر تھے, کسی بھی چیز کا خلاصہ پڑھ کے نکال دیا کرتے تھے. وہ لمبا پرچہ تھا, حضرت نے پڑھا اس کو اور کھڑے ہوئے سامنے کسی نے دے دیا تھا پرچہ, تو اس کو پڑھ لیا. حضرت نے فرمایا یہ پرچہ تو لمبا ہے لیکن اس کا خلاصہ چار چیزیں ہیں. بس فوراً خلاصہ نکال دیا کہ اس کا خلاصہ چار چیزیں ہیں. نمبر ایک تم کافر ہو, نمبر ایک تم کافر ہو, نمبر دو تم حرامی ہو, نمبر تین تم جولاہے ہو, نمبر چار ذرا سنبھل کر بات کرنا, تقریر ذرا سنبھل کے کرنا. فرمایا یہ چار چیزیں اس پرچے میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ چار چیزیں اس کا خلاصہ ہے. پھر فرمایا کہ اچھا بھائی اگر میں اب تک کافر تھا تو کافر اگر کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جاتا ہے, لہذا میں آپ سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلمہ پڑھ لیا. فرمایا چلو اب تک میں کافر تھا تو اب تو مسلمان ہوں. پھر فرمایا دوسری بات کہ تم حرامی ہو. فرمایا نہیں, میرے والدین کے نکاح میں شرکت کرنے والے آج بھی زندہ ہیں, پلا پلا جگہ پہ رہتے ہیں, آپ پتہ کر سکتے ہیں میں ثابت النسب ہوں, میں ولد الزنا نہیں ہوں. تیسری بات کہ تم جولاہے ہو. فرمایا کہ اگر کوئی شخص جولاہا پن اختیار کیے ہوئے ہے تو یہ حلال پیشہ ہے, اگر اس سے کوئی وہ اپنی روزی کما رہا ہے تو کیا گناہ کر لیا اس نے, لیکن میں فرمایا لیکن میں پھر بھی میں جولاہا نہیں ہوں, اگر کوئی ہے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اور فرمایا چوتھی بات ذرا سنبھل کے بات کرنا. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, جو حق بات ہوگی وہ کہوں گا. اور پھر خوب بیان ہوا, چونکہ کانپور میں بدعت زیادہ تھی تو بدعت پر ہی بیان ہوا اور بہت سارے بدعتی تائب ہو کے اٹھے اس بیان سے. اللہ, حضرت علی ابن حسین رحمت اللہ علیہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے باپ کے نام پہ رکھا تھا, علی رکھا تھا. ان کی باندی ان کو وضو کرا رہی تھی, وضو باندھی, وہ لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور ان کے سر پہ لگا جس سے ان کو زخم آ گیا, تو گھور کے دیکھا باندھی کو, وہ باندھی بھی حافظہ تھی, سمجھے, باندھی حافظہ تھی وہ, تو اس نے فوراً آیت پڑھی قرآن کریم کی, والکاظمین الغیظ, اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. جیسے اور غصے سے دیکھا تھا, جیسے تو نے لوٹا پھینک دیا اور میرے چوٹ لگ گئی, تو غصے سے گھور کے دیکھا, الفاظ کچھ نہیں کہے تھے مگر وہ الفاظ اس نے کہے, والکاظمین الغیظ, اتنی آیت پڑھی, آیت کا ایک ٹکڑا, اور وہ غصے سے دیکھ رہے تھے. ہاں اللہ کا کلام, اللہ اکبر, اللہ کا کلام, سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. فرمایا کظمت غیظی والکاظمین الغیظ, اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنا غصہ پی لیتے ہیں. فرمایا کظمت غیظی, میں نے اپنا غصہ پی لیا. تو آگے پھر اس نے اگلا جوز پڑھا, والعافین عن الناس, خالی غصہ نہیں پیتے معاف بھی کر دیتے ہیں. کوئی کہہ جی میں نے غصہ تو پی لیا لیکن معاف نہیں کرتا, میں جاؤ بدلہ لوں گا بعد میں, کہیں معاف نہیں کرتا جی. تو اللہ فرماتے ہیں خالی غصہ نہیں پیتے, اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو غصہ بھی پیتے ہیں معاف بھی کرتے ہیں. تو فرمایا عفوت عن کی, جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. پھر اس نے اگلا جز پڑھا آیت کا, وہ بھی بہت چالاک تھی, بہت ہوشیار تھی, اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آیت کو پڑھا, پھر آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں, محبوب رکھتے ہیں, یعنی خالی غصہ نہیں پیتے, غصہ بھی پیتے ہیں اور پھر معاف بھی کرتے ہیں اور کچھ احسان بھی کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, تو فرمایا اعتقت کی, جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا, یہ احسان بھی کر دیا, آزاد کر دیا کیونکہ غلام باندھی تھی نا, تو آزاد کر دیا. تو یہ ہے بھائی, اس کو کہا جاتا ہے برداشت, حلم, تحمل, بردباری. مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ, جماعت آئی ہوئی ہے ہمارے, جماعت آئی ہوئی ہے مستورات, اور اس کے اعتبار سے بہت اچھا قصہ یاد آ گیا ہے انہیں حضرات کی برکت. تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک خادم پر ناراض ہو گئے کسی غلطی پر, اور وہ غلطی بھی ایسی تھی جو کئی دفعہ کر چکا تھا, کہ خادم ہوتے ہی ایسے ہیں, ان کو ایک دفعہ منع کر دو یہ مت کرنا, وہ دس دفعہ وہی کرتے ہیں, تو پہلے بھی کر چکا تھا. تو حضرت کو بہت غصہ آیا اور وہ کہہ رہا ہے حضرت جی معاف کر دو, غلطی ہو گئی. میں بھائی کتنی دفعہ تجھے معاف کروں, اور وہ انہوں نے تو پوربی زبان میں فرمایا تھا کتنی دفعہ تجھے بھگتوں, میں تو کتنی دفعہ تجھے بھگت چکا ہوں, کتنا تجھے بھگتوں. تو مولانا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ برابر میں تشریف فرما تھے, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھتیجے تھے, مولانا الیاس صاحب چچا تھے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھتیجے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں فرمایا, مولانا اتنا بھگت لو جتنا اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیاں قیامت کے دن بھگتوانی ہیں. کان میں کھا چپکے تھے. جب حضرت نے فرمایا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے, تو بھائی تیری کتنی غلطیاں, کتنی دفعہ بھگتوں تجھے, تو کئی دفعہ کر چکا ہے, یہ پہلے بھی تو کر چکا ہے. تو کان میں فرمایا, مولانا اتنی دفعہ بھگتتے چلے جاؤ جتنی اپنی غلطیاں قیامت کے دن اللہ سے بھگتوانی. بس یہ بات سننی تھی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. فرمایا جا بھائی جا, جا معاف کر دیا. اللهم اعني بالعلم واكرمني, اللهم اعني بالعلم وزينني بالحلم واكرمني بالتقوى وجملني بالعافيه. دیکھا بھائی یہ مسنون دعا ہے, اس کو یاد کر لو, اگر یاد نہ ہو تو اردو میں یاد کر لو اس کا مضمون, اور اللہ سے مانگو. حضور کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا قبول ہی قبول ہے, ہمارے زبان سے نکلے گی اللہ کو پیار آ جائے گا. ارے میرے محبوب کی نکلے ہوئی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سے یہ مانگ رہا ہے, چلو بخش دو اس کو بھی دے دو. یہ میرے محبوب کے الفاظ میں مجھ سے مانگ رہا ہے, میرے محبوب کی زبان بول رہا ہے یہ, ارے ارے بھائی بخش دو اس کو دے دو, یہ تو میرے محبوب کی زبان بول رہا ہے, اور بالکل وہی زبان بول رہا ہے جو میرے محبوب نے ادا کی تھی, وہی الفاظ بھی وہی ہیں اس کے, اللہ کو اسی ادا پہ پیار آ جائے گا. اللہم اعنی بالعلم, اے اللہ علم کے ذریعے میری اعانت فرمائیے, مدد فرمائیے. وزینی بالحلم, اور حلم کے ذریعے سے مجھے مزین فرما دیجیے, آراستہ فرما دیجیے مجھ کو حلم, برداشت کی قوت. واکرمنی بالتقوی, اور تقوی کے ذریعے سے مجھے عزت دے دیجیے. وجملنی بالعافیہ, اور عافیت عطا فرما کر مجھے خوبصورت, میری زندگی کو خوبصورت بنا دیجیے. کتنے پیارے الفاظ ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.